أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم مجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. مؤمنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، شہدائے دفاع ولایت، شہید باقر النمر، شہید قاسم سلیمانی، شہید ابو مہندس، ابو مہدی مہندس، دیگر شہداء کی یادگار اور ساتھ ساتھ کئی مرحومین کے ایصال ثواب کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ بقرہ کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے: ولا تقولو، اور مت کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے. مت کہو ان کے لیے، کیا نہ کہیں، اموات، یہ کہ وہ مر گئے ہیں اور مردہ ہیں. کیوں؟ بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں. آیت اپنے بالکل ہی اجمالی سے معنی میں کوئی بھی اگر اس آیت کا ترجمہ بھی پڑھے تو اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ حیات صرف وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ حیات کی حقیقت وہ ہے جسے خالق حیات بیان فرماتا ہے. میں نے اور آپ نے حیات کا ایک تصور جہاں کہیں سے بھی اپنے ذہنوں میں پیدا کر لیا ہے وہ اتنا محدود اور اتنا ناقص ہے کہ جب ہم اس حیات کے تصور, اس حیات کے کانسیپٹ کے ساتھ قرآن اور روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. لیکن جب ہم اپنا حیات اور موت کا تصور خود قرآن اور اہل بیت سے لینے کی کوشش کریں اور وہاں سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا کی نظر میں جو خالق حیات ہے, حیات کیا ہوتی ہے, تو پھر ہمارے لیے مراحل کو سمجھنا خود بخود آسان ہو جائے گا. اب مدرسے نے, اسکول نے, یونیورسٹی نے, سائنس نے مجھے آپ کو جو کچھ بھی سمجھایا ہے وہ حیات کے کسی مرحلے کے آثار تو ہو سکتے ہیں, حیات کی حقیقت نہیں ہے. اب حقیقت حیات کیا ہے وہ اپنی جگہ ایک تفصیلی بحث ہے, لیکن میرے اور آپ کے بنے ہوئے کانسیپٹس کو, میرے اور آپ کے بنے ہوئے حیات کے اور موت کے تصور کو قرآن اسی وجہ سے مقامات پر چیلنج کرتا ہے, جن میں سے ایک مقام یہ ہے. لہذا ہمارے اذہان میں قتل کا معنی مرنا ہی ہوتا ہے, قتل بھی موت ہی ہوتی ہے, فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ موت وہ ہوتی ہے جو خود آ جائے اور قتل وہ ہوتا ہے جو کسی کی وجہ سے انسان پر موت طاری ہو جائے. اس کے علاوہ ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. کسی بھی دنیا کی ڈکشنری میں قتل کو موت سے جدا نہیں کیا جاتا, کہلاتے دونوں ہی موت ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, کہہ رہا ہے میرے راستے میں جو قتل ہو گیا, یعنی میری اور آپ کی ڈکشنری کے حساب سے مر گیا ہے, کہا کہ خبردار اس کو مردہ مت کہنا, قتل ہو جانے کے باوجود بھی مردہ کیوں نہ کہنا, بلاحیا بلکہ یہ زندہ ہے. پروردگار اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا, تو میری سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گا کہ میں نے حیات کا جو تصور رکھا ہے وہ اس سے مختلف ہے جو قرآن دے رہا ہے. لہذا نہ مجھے قرآن سمجھ میں آئے گا, نہ مجھے روایات سمجھ میں آئیں گی. اب یہی مرحلہ نہیں ہے. ایک مقام پر قرآن چلتے پھرتے لوگوں کے لیے آواز لگا کر کہتا ہے الذین یدعون من دون اللہ, یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے پھرتے ہیں, اموات غیر احیاء, یہ سب کے سب مردہ ہیں, ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے. پروردگار حرکت کر رہے ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بچے بھی پیدا کر رہے ہیں, لیکن تو کہہ رہا ہے یہ مردہ ہیں. اب ہمارے حساب سے تو یہ زندگی کے آثار تھے, ہمارے حساب سے تو یہ زندگی تھی, لیکن قرآن نے کیا کہہ دیا, اموات مردہ ہیں یہ, اور پھر تشریح بھی کی غیر احیاء, یہ زندہ نہیں ہے. بس یاد رکھنا ہر حرکت زندگی نہیں ہوتی, ہر سانس لینا زندگی نہیں ہے, ہر جگہ غذا کا کھا لینا زندگی نہیں ہے. تو اب قرآن سے جا کر سوال کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ زندگی کیا, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے الماء سے ہر زندہ شے کو قرار دیا. اب ہماری مشکل کیا ہے, جب ہم نے یہ آیت پڑھی تو پھر ہماری سائنس کی رگ پھڑکی, ہم نے کہا کہ بھئی یہ کیا کہہ دیا قرآن نے کہ ہم نے تمام زندہ چیزوں کو, کل شیئن حی, ہر زندہ شے کو ہم نے کس سے بنایا ہے, الماء سے. وہاں سائنس نے بتایا کہ زندگی کے لیے پانی ضروری ہے. ایک زمانے میں ایک تھیوری کے طور پر یہ چیز آئی, اور لوگوں نے اسی آیت کو غلط سمجھتے ہوئے بڑے افتخار سے کہا, دیکھو جی آج سائنسدان کو اب پتہ لگا, قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا. لیکن کیا ہوا, کچھ دنوں کے بعد سائنس کی وہ تھیوری ہی غلط ثابت ہو گئی. کیوں, جب تحقیقات آگے بڑھی تو پتہ لگا بہت ساری حیات ایسی ہے جس کو اپنی حیات کو جاری رکھنے کے لیے نہ آکسیجن کی ضرورت ہے, نہ پانی کی ضرورت ہے. میں کوئی بہت عجیب بات نہیں کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا بھی سائنس اگر مطالعہ کرے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا, جتنے بھی بیکٹیریاز ہیں ان کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی. بیکٹیریا نائٹروجن پر زندہ رہتا ہے, اور بیکٹیریا کو اللہ تعالیٰ نے خلق ایسے کیا ہے کہ وہ نائٹروجن کو استعمال کرنے کے بعد اسے آکسیجن میں تبدیل کرتا ہے. میں کوئی بہت مشکل سی باتیں نہیں کر رہا, یہ عام سی سائنس کی باتیں ہیں. اب یہ ثابت ہو گیا. آپ جب قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ نے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ میں الماء کا ترجمہ پانی کیا تھا, تب آپ کو تھوڑی سی اپنی عقل ایمانی کو استعمال کرنے کی ضرورت تھی. اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب قرآن کل شیء حی کہہ رہا ہے تو کل شیء حی کا معنی کیا ہے, ساری زندہ چیزیں کس سے بنائی, پانی سے. اب اگر تھوڑا سا ایمان متحرک ہوتا, یا جملہ بدل دوں, اگر عقل ایمانی کو امیر المؤمنین سے لیا ہوتا, سلام, تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی نا, تب آپ متوجہ ہوتے کہ کل شے ہی کے اندر بہت سارے ایسے موجودات, بہت ساری ایسی زندہ چیزیں موجود ہیں کہ جن کو پانی کی ضرورت ہی اصل تعلق نہیں ہے. مگر مسلمانوں کے عقیدے میں کیا فرشتوں کی حیات کا تصور نہیں ہے؟ موجود ہے. ہم سب جتنے بھی مسلمان ہیں, ہر قرآن پڑھنے والا جانتا ہے کہ فرشتے کیا ہیں؟ زندہ مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زندگی دی ہے. اب کون سا فرشتہ پانی پیتا ہے, کس فرشتے کو آکسیجن چاہیے؟ بس آپ نے حیات کا تصور پہلے مرحلے پر ہی اتنا پست کیا تھا, لہذا جب سائنس نے ایک بات کہی تو آپ سمجھے کہ شاید ہماری کوئی سمجھ میں بات آ گئی ہے. سائنس اور قرآن میں زمین آسمان کا فرق ہے. سائنس انسانوں کا علم ہے, قرآن رب کائنات کے علم کا نام ہے, لہذا دونوں میں فرق ہے. اب مرحلہ صرف اتنا ہے کہ سائنس یہاں پر کیا کہہ رہی ہے کہ جی پانی برباد میں, اسی تھیوری کو جب انہوں نے تبدیل کر دیا تو اب آپ آیت لے کے کہاں جائیں گے؟ تو بس آپ کو جواب نہیں ملے گا. اگر پہلے دن ہی آپ نے یہ تصور رکھا ہوتا کہ بہت ساری حیات ایسی ہے کہ جس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے, تو اس دن آپ سوچتے کہ یہ الماء کیا ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے وجعلنا من الماء, ہم نے الماء سے ہر زندہ شے کو خلق کیا. اگر اس دن آپ سوچ لیتے تو خود قرآن آپ کو جواب دے کر کہتا کہ الماء پانی کے علاوہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا پروردگار عالم نے تمام زمین و آسمان کو خلق کیا فی ستت ایام, چھ دنوں میں. اب ساری دنیا جانتی ہے کہ یہاں پر چھ دنوں سے مراد دنیا کے دن نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب زمین و آسمان بنے نہیں تھے تو اس دن کا کوئی تصور پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. اب جب دن اور نہیں, یہ والا دن نہیں ہے, تو وہاں پر ایام سے کیا مرحلہ ہے؟ وہاں پر ایام سے مرحلہ ہے, مراد ہے مراحل. چھ مراحل میں کائنات خلق ہوئی. کیوں چھ مراحل میں ہوئی؟ اس کی بحث اپنی جگہ پر ہے. کن کا نتیجہ چھ مرحلوں میں کیسے ظاہر ہوتا ہے, وہ انشاءاللہ بحث اپنی جگہ پر محفوظ, لیکن چھ مرحلوں میں بنی. اب جب چھ مرحلوں میں بنی تو ابھی زمین و آسمان نہیں بنی تھی. پروردگار نے فرمایا کان عرشہ علی الماء, اور پروردگار کا عرش پانی کے اوپر, الماء کے اوپر تھا. اب آپ نے وہاں پر بھی الماء کا ترجمہ پانی کیا, یہاں پر بھی بے سوچے سمجھے. ابھی جب زمین و آسمان نہیں بنے تو دن کا کوئی تصور نہیں ہے. جب زمین و آسمان نہیں بنے اور دن کا کوئی تصور نہیں ہے, تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے کہ کان عرشہ علی الماء, اللہ کا عرش پانی پر تھا, تو جب دن نہیں ہو سکتا تو پانی کہاں سے آئے گا؟ لہذا ذرا سی عقل دینی اگر استعمال کی ہوتی تو سمجھ میں آ جاتا. اب یہ عرش کیا ہے پروردگار کا؟ عرش تخت کا نام نہیں ہے. پروردگار جسم و جسمانیت سے ماورا ہے. عرش پروردگار کے علم کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے, اور الماء وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے اس عرش کو, اس علم الہی کو حمل کیا ہوا تھا. اب یہ مرحلہ کون بتائے گا؟ یہ وہ بتائیں گے کہ جو جانتے ہیں. فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل ذکر سے جا کر سوال کرو جو تمہیں نہیں معلوم. تو اب ہم نے اہل ذکر کے دروازے پر جا کر آواز دی تو پلٹ کر کہا عرش مراد اللہ کا علم ہے, اور الماء سے مراد ہم محمد و آل محمد کا نور ہے. مخلوق اول جس نے نور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام, جس نے اس عرش کو, اس علم الہی کو حمل کیا ہوا تھا, پانی میں اتنی اوقات کہاں کہ وہ اللہ کے عرش کو, اللہ کے علم کو حمل کر سکے. کون ہے الماء کا؟ اس الماء سے مراد ہم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. بس اب اسی الماء کو اس آیت کے ساتھ لا کر مانا کرو وجعلنا من الماء کل شیئن حی, ہم نے ہر زندہ شے کو الماء سے خلق کیا ہے. تو آیت خود بخود اپنا معنی پیدا کرتی ہے کہ اس حی القیوم کی حیات کا فیض کائنات میں جن ذوات مقدسہ سے جاری ہوتا ہے وہی یہاں پر الماء ہے, اور وہی نور محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہے. لہذا اب اگر قرآن کو ہی تھوڑا سا سمجھا جائے اہل بیت کے ذریعے سے تو کچھ معنی سمجھ میں آتے ہیں. یعنی کیا؟ کائنات میں حیات صرف وہاں ہوگی جہاں پر محمد و آل محمد کی محبت پائی جائے گی, اور جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کی محبت نہ پائی جائے تو حرکت دیکھ کر دھوکا مت کھا جانا، چلتی پھرتی لاشیں ہوں گی، زندہ نہیں ہوں گے، چلتی پھرتی لاشیں ہیں پھر یہ زندہ نہیں ہیں. زندگی معنی پیدا کرتی ہے محمد و آل محمد کی محبت سے، اصلاً فیض حیات کائنات میں جاری محمد و آل محمد کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ مرحلہ سمجھ میں آئے گا تو آیت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، مت کہو انہیں مردہ، زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں، کیوں زندہ ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کیسے زندہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قاتل ہو کر صرف یہ ثابت کیا ہے کہ ہم محمد و آل محمد کی محبت سے جڑے ہوئے ہیں. جو یہ ثابت کر دے، اب کیا ہوا جب یہ کہا گیا کہ انہیں مردہ نہ کہو تو پھر لوگوں نے آ کر سوال کیا، کہا یا رسول اللہ مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں، آپ نے فرمایا یہ شہید ہے. پس پیغمبر کی زبان اطہر نے یہ بتایا کہ انہیں شہید کہتے ہیں، تب ہمیں پتہ لگا کہ انہیں شہید کہتے ہیں. اب اگر یہ شہید ہیں تو ان کے علاوہ جہاں جہاں پیغمبر بتائیں گے شہادت وہاں وہاں خود بخود ثابت ہوتی رہے گی. اب یہ فی سبیل اللہ کیا ہے کہ جس پر مرنے والا شہید کہلائے گا، اسی کو ڈیفائن کیا پیغمبر نے یہ کہہ کے کہ اب اگر اسی فی سبیل اللہ کو سمجھنا ہے اور اس حیات کے مرحلے کو سمجھنا ہے جو قتل ہونے کے باوجود بھی جاری رہتی ہے تو غور سے سنو، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. غور سے سن لو، جو کوئی بھی محمد و آل محمد کی محبت پر مرتا ہے، مرتا نہیں ہے، شہید ہو کر حیات ابدی کا حامل ہو جاتا ہے. لہذا حیات ابدی ہے جو محمد و آل محمد کی حیات سے ملتی ہے. لیکن ایک مرحلہ صرف عرض کرنا ہے، مقام شہادت کیوں، اس لیے کہ شہدا کی یاد کے لیے بیٹھے. محمد و آل محمد کی محبت، یہ محبت، ایک چھوٹا سا تذکرہ اور کروں گا. ہمارے برادر عزیز نوحہ خانی بھی کیا کرتے تھے اور مرثیہ خانی بھی کیا کرتے تھے، سید یاسر رضا، اور ایجوکیشن سے بھی وابستہ تھے، خدمات انجام دیں، اور بھی دیگر جو مومنین اس وقت فاتحہ میں شریک ہیں، ان کے خانوادے، ان کے لواحقین کو صرف یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم اہتمام کرتے ہیں مجالس کا، یہ جو ہم اہتمام کرتے ہیں ایصال ثواب کا، تو مرحلہ ان کی یاد کو تازہ کرنا نہیں ہے، صرف مرحلہ صرف یہ ہے کہ یہ دیکھو اس مومن نے زندگی گزاری کیسے ہے. اور جو بھی محمد و آل محمد کی محبت کے ساتھ جائے، ماتا شہیدہ، مرتا نہیں ہے، شہادت کے مرحلے پر. شہید کون ہوتا ہے، یہ ایک مرحلہ عرض کرنا چاہوں گا صرف، تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ ان کا مقام ہمارے معاشرے میں، دین نے ان کو مقام کیا عطا کیا. شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کا لفظ شہادت سے نکلا ہے، آپ سب جانتے ہیں. شہادت کا معنی کیا ہے؟ گواہی دینا. گواہی دینے سے ایک مرحلہ پہلے میں ایک چھوٹا سا علمی مرحلہ عرض کروں گا تاکہ بات آپ کو مکمل منتقل کر سکوں. شہادت کو، جو شہادت کو گواہی دینا کہتے ہیں، تو اس کے لیے عربی میں یہی لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کہ اس لیے کہ عربی میں لفظ شہدہ جو اس کا اصل مادہ ہے، اس سے مراد ہوتا ہی ایسا دیکھنا ہے کہ جس میں انسان خود ظاہری ڈائریکٹلی انوالو ہو، یہ پہلا مرحلہ. ثانیاً جو اس نے دیکھا ہے اس کا اعلان کرنے والا ہو، یعنی میں نے کچھ دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں اس کا اعلان کروں، اس کے بارے میں بتاؤں، یہ کہلاتا ہے مرحلہ شہدہ. اب شہادت کہاں پر ہوتی ہے؟ شہادت وہاں پر ہوتی ہے جب کوئی امر، کوئی واقعہ انجام پائے اور کوئی اس واقعے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، مستقیماً دیکھے، یہ پہلا مرحلہ ہے. یہاں تک پہنچنے کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس امر کی جو کیفیت ہے اس کی وہ اعلانی کیفیت میں داخل ہو، بتائے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. لہذا کوئی کسی واقعے کو دیکھے مگر چپ رہے، گواہی نہیں کہلاتے. دیکھے صحیح لیکن اعلان نہ کرے، بتائے نہ، تو مقام شہادت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اعلان ضروری ہے. دوسرا، خود دیکھنا ضروری ہے. تیسرا مرحلہ، یہ دیکھنے اور اعلان کے درمیان میں کد کیوں؟ اس لیے کہا کہ شہادت شاہد اور مشہود کے درمیان رابطے کا نام ہے. اب یہ رابطہ دیکھنے اور اعلان کرنے سے ثابت نہیں ہوتا، یہ رابطہ کیسے ایجاد ہوتا ہے؟ کب؟ مشہود کو ایسے دیکھے کہ پہلے مرحلے میں کم از کم اسے سمجھ میں آیا ہوا ہو، دھوکہ نہ کھائے۔ لہذا اب جب عام دنیا میں بھی شاہد پہنچتا ہے تو پھر مشہود کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، تم نے کیسے دیکھا، کتنے بجے آئے تھے، کس حالت میں تھے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے سوالات کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس شاہد کا مشہود سے رابطہ ہے یا نہیں۔ پس جب تک شاہد مشہود سے رابطے میں نہ آئے، اگر اس رابطے کے بغیر اعلان کر رہا ہے تب بھی شاہد کے مرحلے پر نہیں ہے، شہادت نہیں کہلاتی۔ اب میں یہاں روک کر صرف ایک جملہ آپ کو کہوں گا، صبح شام ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے نمازوں میں بھی، نمازوں سے ہٹ کر بھی کیا کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسول، اشہد ان علی، ہم نے گواہیاں دیں اور یہ نہیں سوچا کہ اگر ہم ان گواہیوں میں شاہد قرار پا رہے ہیں تو مشہود کیا ہے۔ معلوم تو ہو نا مشہود کیا ہے، گواہی، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، ختم ہو گئی بات، نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو آپ شاہد ہیں، مشہود توحید ہے۔ بس اگر یہاں پر ہمارا توحید سے ایسا رابطہ نہ ہو کہ ہم کسی کو سمجھا سکیں کہ توحید ہوتی کیا ہے تو یہ شہادت کہلاتی ہی نہیں ہے۔ شہادت جاری نہ ہو اسلام کیسے بنتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔ لہذا یاد رکھیے گا، کسی بھی مرحلہ ایمانی میں، اسی لیے ایمان کو اللہ نے مشروط کیا کس سے، امتحان سے۔ کیوں کیا ہے؟ تاکہ معلوم ہو جائے شہادت سچی دے رہا ہے یا جھوٹی دے رہا ہے، معلوم ہو جائے۔ قرآن میں کئی مقامات ہیں، چونکہ میں اس تفسیر میں جانا نہیں چاہتا ورنہ میری گفتگو کسی اور طرف چلی جائے گی، قرآن نے اسی لیے کئی مقامات پر کہا، کہا جو تم کہو گے آزمائیں گے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ کہیں گے جب کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، لقد فتن الذین من قبلہم، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، ان کو بھی آزمائیں گے تاکہ خدا جان لے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ لہذا ایمان، شہادت، یہ جب تک عملی صورت میں ظہور نہیں کرتے تب تک یہ شہادت نہیں بنتے۔ عام دنیا کے مسائل میں بھی جیسے ہی آپ گواہی دینے جائیں گے آپ کو آزمایا جائے گا، اگر آزمائش مکمل ہو جائے گی شہادت قبول ہو جائے گی، اور اگر آزمائش قبول نہ ہوئی تو شہادت رد ہو جائے گی۔ بس یاد رکھیے گا، شہادت کی قبولیت اور شہادت کے رد میں شاہد کی ایمانی کیفیت، کہ اس نے جس چیز کو دیکھا ہے مشہود کو، اس سے اس کا رابطہ کیسے ہے۔ میں نے یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے سمجھائیں یہاں پر کیونکہ تاریخ میں کچھ شہادتوں کو رد کیا گیا، تاریخ ہے، ابھی ایام گزرے ہیں، ابھی تو زخم دل ہمارا بہت تازہ ہے، تاریخ میں یہ شہادتیں رد کی گئی ہیں۔ اب ہم تاریخ سے ہی جا کر پوچھتے ہیں، اسی پیغمبر کے اسی دین سے پوچھتے ہیں کہ شریعت میں شہادت کا مرحلہ، پیغمبر نے کہا نا بھائی معاملہ کرو تو شاہد ہونا چاہیے، دین نے کہا معاملہ کرو تو شاہد ہونا چاہیے، لیکن کیا یہ شہادت کا مرحلہ ہر مقام پر اسی طرح سے ہوگا جیسے میرا اور آپ کا معاملہ ہے یا نہیں؟ کسی کسی جگہ جا کر اس کی کیفیت تبدیل بھی ہو جاتی ہے، تو خود تاریخ اسلام گواہ ہے، جناب خزیمہ پیغمبر کے صحابی ہیں، ذو شہادتین کہلاتے ہیں، یعنی کیا، خزیمہ پیغمبر کے اصحاب میں سے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جس میں ایک شخص کی شہادت دو بندوں کی شہادت کے برابر تسلیم کی جائے گی۔ بس اس کا مطلب کیا ہوا، یہ پہلا مرحلہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ دین میں بعض افراد کی شہادتیں دو شہادتوں کے برابر، اکیلے کی شہادت دو بندوں کی شہادتوں کے برابر ہو سکتی ہے۔ اب اس سے پہلے میں بحث کروں، میں پہلے یہ بتا دوں کہ جناب خزیمہ کی شیش شہادت دو بندوں کی شہادت کی برابر کیسے ہوئی، کیا کیا تھا جناب خزیمہ نے، اب تاریخ میں جہاں جا کر گوگل پہ لکھ دیجئے سامنے آ جائے گا آپ کے، کیا کیا جناب خزیمہ نے، جناب خزیمہ نے صرف یہ کیا، تاریخ کیا کہتی ہے کہ پیغمبر نے کسی عربی کسی بدو سے گھوڑے کا معاملہ کیا، اور معاملہ کرنے کے بعد خریش و فروش کا معاملہ طے ہونے کے بعد اب یہ جا رہے ہیں، پیغمبر آگے ہیں، پیچھے گھوڑا، سب سے پیچھے عربی، کچھ لوگوں نے گھوڑا دیکھا انہیں بھی پسند آ گیا، عربی کو زیادہ قیمت لگا دی، وہ وہیں سے مکر گیا اور بلند آواز میں کہنے لگا میں نے یہ گھوڑا ان لوگوں کو اس قیمت پر بیچ دیا۔ نبی اکرم مڑے، مڑ کر اس کو کہا مگر تو نے یہ گھوڑا مجھے بیچا، मैं मालिक हूं अब इसका। बहस चल पड़ी, उसने कहा गवाह लाए। मामला यहां पर आ गया, उसने कहा गवाह लाए अगर आपको मैंने बेचा है। इतने में जनाब खुजैमा वहां से गुजर रहे थे, बात आ गई, उन्होंने आकर नजदीक देखा, कहा लाओ अपना गवाह। जनाब खुजैमा ने आगे बढ़कर कहा मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं कि यह घोड़ा पैगंबर ने तुझसे खरीदा है। अब जब यह मामला ऐसा हुआ, वो लोग पलट गए, मामला खत्म हो गया, अराबी भी शर्मिंदा हो गया, घर चला गया। पैगंबर ने कहा खुजैमा जब यह मामला हो रहा था तू यहां मौजूद नहीं था, काश फैसला करने वाले पैगंबर से यह तो सीख लेते कि शहादतों का मरहला होता कहां है। खुजैमा खुजैमा जो पैगंबर आपको शहादत देना सिखा रहा है, जो कुरान आपको शहादत देना सिखा रहा है, वही पैगंबर आज बता रहा है हर शहादत बराबर नहीं होती। खुजैमा जब यह मामला हो रहा था तुम यहां मौजूद नहीं थे, जब तुम मौजूद नहीं थे तो तुमने गवाही कैसे दी। खुजैमा ने सर को झुका कर कहा या रसूल अल्लाह आपने हमसे कहा फरिश्ते हैं जो हमें नजर नहीं आते, हमने मान लिया। आपने कहा जन्नत है जहन्नम है, आपने कहा खुदा है जो कुछ हमने नहीं देखा, आपने कहा सब हमने माना, तो ये सब भी तो बगैर देखे माने। जब आपकी नबूवत को माना हुआ है तो इतनी तो समझ में आती है बात कि नबी कभी झूठ नहीं बोल। बस अब यहां पर एक जुमला कहना चाहूंगा, खुजैमा को पैगंबर ने यह नहीं कहा कि हक खुजैमा के साथ है, खुजैमा हक के साथ है। ऐ परवरदिगार तू हक को वहां मोड़ दे जहां। सिर्फ खुजैमा ने अपने ईमान का इजहार किया है उस शहादत की कैफियत को कि जब मशहूद इस मकाम पर खड़ा हो तो शाहिद को कम से कम इस मकाम पर आना चाहिए। पैगंबर कह रहे हैं तो जब पैगंबर ने कह दिया तो अब यह नहीं हो सकता कि पैगंबर इतनी सी बात अब मुसलमानों को समझ में आ जाए कि जब मरहला यहां पर आ जाए तो फिर शहादत नहीं शाहिद के वजन को देखते हैं। अब जहां शहादत देने वाला वो हो जिसके लिए पैगंबर कह रहे हो अल हक मा अल अली वल अली मा हक, तो फिर अब यह बताओ कि वहां पर अगर कोई शहादत को रद्द कर दे तो फिर अब मुसलमानों को खुद फैसला करना चाहिए कि कौन अदालत करने वाला है और कौन। लिहाजा शहादत क्या है, शाहिद और मशहूद के दरमियान राबता। जब हम कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु तो मशहूद क्या है, नबूवत। माना क्या है, हमें नबूवत ऐसे समझ में आनी चाहिए कि अगर हमसे कोई सवाल किया जाए नबूवत के बारे में तो हम जवाब दे सके। जब हमने कहा अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह, हमने ये कह दिया अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह, ये कह दिया तो मशहूद कौन है, मशहूद है विलायत। बस अगर मुझे विलायत समझ में ही नहीं आई तो मैं गवाही किसकी दे रहा हूं। अब अगर मैं जबान से गवाही देता हूं तो यह कहलाती है शहादत। खुदा जबान की गवाही को कबूल नहीं करता। मरहला क्या है, मरहला कि यह मुझे समझ में आ जाए। जब समझ में आ जाती है तो मरहला शहादत का आंख से निकलकर अकल के मरहले में दाखिल हो जाता है। ये अकल है जो अपने फहम के एतबार से समझते हुए किसी चीज को, मसलन जब मैंने तौहीद की अकल तौहीद के अंदर अपनी अकल को इस्तेमाल किया और मेरी अकल खुद गवाही देने लगे कि इस कायनात का चलाने वाला कोई खुदा होना चाहिए तो ये मुशाहिदात अकली की मरहल में दाखिल होते हैं। लेकिन खुद शहादत का हकीकी मकाम क्या है, शहादत का हकीकी मकाम वहां पर है कि जहां इंसान अकल के मरहले से बुलंद होकर कल्ब के मरहले में शुहूद के मरहले में दाखिल हो जाए, जहां कल्ब उसका गवाही दे रहा हो, कल्ब जाकर जहां पर चीजों को देख रहा हो। अब इसकी तफसील इंशाल्लाह कभी खुदा ने तौफीक दी तो अर्ज करूंगा। लेकिन जहां पर कल्ब किसी चीज की गवाही दे रहा होता है उसका असर इंसान पर कैसे होता है, उसका वजूद उस चीज की गवाही खुद ब खुद देने लगता है। लिहाजा अगर मोमिन इस मकाम पर पहुंच जाए तो चलता फिरता शाहिद तौहीद बन जाता है, शाहिद नबूवत बन जाता है, शाहिद विलायत बन जाता है। लेकिन उसमें एक मकाम ऐसा आता है कि जहां पर शहीद को अपने वजूद को कुर्बान करके اپنے آپ کو کسی ایک مرحلے پہ قربان کر کے کسی ایک چیز کا اس بات کرنا ہوتا ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر زبان کی گواہی سے بات نکل کر انسان کے وجود کی گواہی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اب شہید کرتا کیا ہے؟ شہید شہید کیوں کہلاتا ہے؟ گواہی کس چیز کی دیتا ہے؟ گواہی اس چیز کی دیتا ہے کہ جب خدا نے کہہ دیا کہ یہ قتل نہیں ہوا ہے, زندہ ہے, تب اس طرف کی حیات ہے. اس کی گواہی کون دے گا؟ اس کی گواہی دے گا شہید. کیسے دیتا ہے؟ خود قرآن نے بتایا. کیا کہہ کر بتایا؟ کہا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. دیکھو خبردار, گمان بھی نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے کہ وہ کیا ہو گئے ہیں؟ مر گئے. بل احیا, بلکہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون. ہم نے یہاں تک آیت کو پڑھا, اس سے آگے نہیں پڑھتے. کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو فضل انہیں دیتا ہے اس سے یہ خوشگواری, بہت خوشگوار عالم میں ہوتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم ان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بشارت دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ ان لوگوں کو جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے, ان سے آ کر ملے نہیں ہیں. ملے نہیں ہیں, یہ کس مقام پر ہیں؟ شہادت کے. ملحق نہیں ہوئے یعنی یہ ابھی دنیاوی زندگی میں موجود ہیں, ظاہری دنیا میں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں, ان سے ملحق نہیں ہوئے. لیکن کہاں ہیں؟ من خلفہم, ان کے بالکل پیچھے کھڑے ہیں. ان لوگوں کو گواہی دیتے. کیا گواہی دیتے ہیں؟ ان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس بات کی گواہی کہ یہاں اس دنیا میں اس طرف جس موت سے تم ڈر رہے ہو, یہ تو موت ہے ہی نہیں, یہ تو زندگی ہی زندگی ہے. نہ یہاں کوئی خوف ہے, نہ یہاں کوئی حزن ہے. اس بات کی گواہی دے رہے ہوتے. میں ایک مثال دے دوں اپنے نوجوان ساتھیوں کو بات پہنچانے کے لیے. کبھی آپ کے ساتھ اتفاق پیش آیا ہو, آپ نے سنا ہو, آپ نے دیکھا ہو, بانس کنویں بہت گہرے ہوتے ہیں. اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی لائٹ اندر سے اگر آپ ڈالیں تو اس کی تہ معلوم نہیں ہو رہی ہوتی. اب اگر کوئی بہت قیمتی شے گر جائے اس کنویں میں, اتنے گہرے کنویں میں جان نیچے نظر بھی نہ آ رہا ہو, تو اکثر لوگ ڈرتے ہیں جانے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں نیچے کون سی زہریلی گیس ہوگی, کون سا زہریلی کیڑا, کوئی سانپ, کوئی بچھو, پتہ نہیں کیا ہوگا. اسی خوف میں لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں. کوئی جوان ہمت کرتا ہے, کہتا بھائی میری کمر میں رسی ڈالو میں جاؤں گا. آپ نے اسے کمر میں رسی ڈالی, وہ چلا گیا نیچے. نیچے جانے کے بعد وہ بھی غائب ہو جاتا ہے. اب اوپر جتنے لوگ کھڑے ہیں, جب تک نیچے سے کوئی آواز نہ آ رہی ہو سب پر ایک خوف طاری ہوتا ہے. جب تک نیچے سے کوئی اطلاع نہ آ رہی ہو اوپر خوف کی فضا طاری ہوتی ہے. اب اگر وہ نیچے پہنچ جائے, میں صرف مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں, نیچے پہنچنے کے بعد دیکھے جہاں تہ میں پہنچا وہاں تو بڑا زبردست باغ بنا ہوا ہے, وہاں تو بڑے زبردست میوے ہیں, یا مطلب بڑا اچھا سا ماحول ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب وہاں سے نیچے سے آواز لگائے آ جاؤ, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, آ جاؤ یہاں کوئی خوف کوئی حزن نہیں ہے. اب جن کو آواز سنائی نہیں دے رہی ہوگی وہ ڈرے ہوئے ہوں گے, لیکن جنس کو بھی ایک بندے کو بھی اگر آواز آ گئی کہ وہ نیچے سے کہہ رہے آ جاؤ تو اب یہ جانے پر تیار ہو جائے گا. کیوں؟ اس کو آواز آ گئی. جن کو نہیں آئی وہ ڈرے ہوئے ہوں گے, وہ جانے کے لیے تیار ہو جائے گا. کیوں؟ اس کو آواز آئی ہے, مجھے آواز آئی, مجھے اس نے کہا ہے, وہ کہہ رہا آ جاؤ. اب یہ جانے کے لیے تیار, صاحب اس کو روک رہے ہیں, یہ جانے کے لیے اتنا ہی. پس شہید اس طرف سے کھڑے ہو کر آواز لگا رہا ہوتا ہے, پیچھے رہنے والوں کو سماعت ضرورت ہے. اگر کان قابل ہو, اگر سماعت قابل ہو اور انسان شہید سے اس طرح کے رابطے میں آ جائے, تو جیسے ہی شہید سے رابطے میں آتا ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے اس طرف نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی حزن ہے, نہ کوئی مشکل ہے. اب جو بھی اس رابطے میں آ جاتا ہے وہ وہاں جانے کے لیے خود بخود بے چین ہو جاتا ہے. لہذا یاد رکھیے گا, شہادا کا اصل کام کیا ہے؟ شہادا کا اصل کام یہ ہے کہ ہمیں اس مرحلہ شہادت پر اس طریقے سے ایمان لانے میں مدد کرتے ہیں. اب وہ وہاں سے بشارت دے رہے ہوتے ہیں, ہمارے اندر قابلیت نہیں ہوتی کہ ہم شہادا سے. لیکن کہیں پر اگر اللہ
اب کہیں پر اگر کیفیت ایسی ہو جائے کہ ہر جانے والا پیچھے والوں کو آواز لگا رہا ہو اور پیچھے والے وہ آواز سن بھی رہے ہوں, تو ہر آباد میں آنے والا اتنے ہی شوق شہادت سے, اتنی ہی قوت سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے. اگر اس کیفیت کی کبھی معراج اگر دیکھنی ہے تو کربلا آ جاؤ. سامنے صرف موت نظر آ رہی تھی لیکن ہر جانے والا اس طرف پہنچ رہا تھا. یہ جو پیچھے کھڑے تھے نا سید الشہداء کے ساتھ, یہ وہ قابل تھے جو ہر جانے والے کی آواز اور بشارت کو سن رہے تھے. اس لیے ہر جانے والے کے اندر یہ جو ہمیں نظر آتا ہے تاریخ میں کہ ہر انصار پیغمبر, ہر انصار امام حسین, ہر امام کا ساتھی جانے کے لیے اتنا بے چین تھا, اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے اتنا بے چین تھا. یہ بے چینی سب سے بڑی گواہی ہے اس بات کی کہ وہ جانے والوں کی بشارت کو سن کر اس طرف جانا چاہ رہے تھے. اب مرحلہ صرف اتنا ہے کہ اس مرحلہ شہادت میں جہاں جتنی بڑی شہادت کی کیفیت ہوگی اتنا شہید کا مقام خود بخود بلند ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا اب ہوتا کیا ہے, شہید مختلف مقامات پر اپنے وجود کو قرآن قربان کر کے مختلف مقامات کو اس بات کرتے ہیں, ثابت کر دیتے ہیں. کربلا کیوں تمام شہادتوں کی عرش معلا کہلاتی ہے, اس لیے کہ کائنات میں کبھی اتنی بڑی جماعت جمع ہی نہیں ہوئی کہ جس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے قربان کیا ہو کہ ان کی ہر قربانی نے جس چیز کو دنیا میں ثابت کیا ہے وہ اللہ کا نظام ہے, وہ شریعت ہے, وہ توحید ہے, وہ نبوت ہے, وہ ولایت ہے. یعنی اس جماعت نے اپنے آپ کو قربان کر کے دین کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اب جب تک کربلا باقی رہے گی دین باقی رہے گا.
کربلا
حق کا سیدھا راستہ,
کربلا کربلا
شہید کی جو موت ہے
وفاق کی حیات ہے,
شہید کی جو موت ہے
وفاق کی حیات ہے.
درس کربلا کا ہے
اور خدا کا ہے,
پر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات.
اللہم صل علی محمد. یہ بات تو حجویری صاحب کو سمجھ میں آ گئی تھی, لہذا انہوں نے کیا کہا, حقا کہ بنا الا الا سید الشہداء. سید الشہداء کیوں ہیں, ایسی شہداء کی جماعت کا سید ہونا, ایسے شہداء کا سردار ہونا. سید الشہداء کیا کیا ہے, اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کو ایسے ثبت کر دیا. اسی لیے اقبال کا شعور پکار کر کیا کہتا ہے, نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. اپنے خون سے سید الشہداء نے کربلا میں لا الہ الا اللہ کو ثبت کر دیا ہے. لہذا اب یاد رکھنا, جو کربلا کے دشمن ہیں وہ کربلا کے نہیں دین کے دشمن ہیں, جو کربلا کے دشمن ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے دشمن ہیں. لہذا غور کیجئے گا, ہر شہید اپنے مقام زمان و مکان کے اعتبار سے جب اپنی شہادت کے انتخابی مرحلے میں داخل ہوتا ہے وہیں سے اس کی شہادت کا وزن مقرر ہونا شروع ہوتا ہے. لہذا اب اگر اپنے زمانے و مکان کے اعتبار سے شہادت کے مرحلے کے انتخاب کی بات کی جائے, یقیناً سید الشہداء اور ان کے ساتھیوں کا وزن اور شہادت کا مقام برتر. یہ حق کے بنا الہ کب ہے, اب غور کیجئے گا, یہ اس وقت ہے کہ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مکمل ہوا اور علی جن ولی اللہ بھی ثبت ہو گیا. اس کے بعد اس پورے قلعے کی دفاع کے لیے سید الشہداء کربلا آئے, لیکن اس واقعے سے دو قدم پیچھے ایک شہیدہ اور ہے جس نے اپنے زمان و مکان میں شہادت کے لیے جس مقام کو اختیار کیا وہ تاریخ کا سب سے نازک ترین مرحلہ تھا. کون سا مرحلہ تھا, جہاں نبوت ختم ہو رہی تھی اور ولایت اور امامت شروع ہو رہی تھی.
تاریخ کا نازک ترین مرحلہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اب تک اللہ کے نظام میں نبوت کا نظام جو چلا آ رہا تھا اس کے ختم ہونے کا فائدہ طاغوت شیاطین اس نام سے اٹھا سکتے تھے کہ اب ہدایت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. اب یہ ثابت کرنے کے لیے, اس بات کا اثبات کرنے کے لیے کہ نبوت تو ختم ہوئی ہے, ہدایت ختم نہیں ہوئی, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اب نبوت کے بعد جو سلسلہ ہدایت شروع ہو رہا ہے وہ امامت کے ذریعے سے ہو رہا ہے, اور اس طریقے سے اپنے آپ کو قربان کریں کہ جہاں پر اس کی شہادت کا تذکرہ نبوت اور امامت کو آپس میں وصل کرنے کا کام دے سکے. ان دونوں کو, نبوت اور امامت کے بہروں کو آپس میں اس طریقے سے ملانے والی ذات, کہ قرآن آگے بڑھ کر کہے مرج البحرین یلتقیان, وہ شہیدہ در و دیوار کے درمیان آ گئے. کبھی اس میدان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ جو میدان تاریخ میں جناب سیدہ کے لیے منتخب ہوا ہے. کیا کرنا ہے سیدہ نے؟ بحر نبوت کو بحر امامت سے اس طریقے سے وصل کرنا ہے کہ پھر یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو پا. اس ولایت کی گواہی کے لیے سیدہ در و دیوار کے دربے. لہذا اب اگر سیدہ کی دفاع ولایت کی یہ کیفیت کسی کو بھی تاریخ میں سمجھ میں آ جائے تو پہلی چیز جو اس کی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ولایت کی قیمت کیا ہے, امامت کی قدر کیا ہے. امامت کی قدر کم از کم بھی اگر سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ جس کے دفاع کے لیے سیدہ در و دیوار کے درمیان آ جائے, جس کے لیے سیدہ اپنے محسن کو شہید. لہذا تاریخ میں ان قدموں پر چلنے والے شہداء یہ فاطمی شہداء ہیں. اب انہی فاطمی شہداء میں سے ایک مقام وہ ہے جن شہداء کا آج ہم یہاں یاد منا رہے ہیں, جن کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنے زمانے میں اپنے وجود کو قربان کر کے ولایت کی ان کڑیوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. لہذا ہم تمام جتنے بھی ہمارے مومن خصوصاً جوان ہیں, میں ان سے صرف درخواست سے کرتا ہوں کبھی شہید قاسم کے بارے میں تھوڑا سا ہم سے نہیں دشمنوں کی زبان سے سن کر دیکھنا کہ یہ کون تھا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے وجود کو قربان کر کے ایسی گواہی بن جاتے ہیں کہ ان کی شہادت تاریخ میں نمایاں ہو جاتی, لیکن تاریخ شہادت میں ایک قربانی ایسی ہے جو اپنی شہادت کے باوجود بھی غازی کہلاتا ہے, شہید نہیں کہا گرچہ شہید. تو اب آپ کبھی یہ سوچئے گا کہ میرے مولا عباس نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم. ایک ایسی شخصیت ہے جو ماورائے عقل ہے. صرف ایک گوشہ جو مجھ جیسے طالب علم کو شاید سمجھ میں آتا ہے, وہ بھی ان کے دروازے کی خیرات. کیا کیا جناب عباس نے؟ جناب عباس تاریخ میں ایک ایسے شجاع کردار کے طور پر سامنے آئے ہیں کہ کربلا میں اگر حضرت عباس کی شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے تو مختلف مقامات ہیں. ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب 7 محرم کو عمر سعد کے افراد آئے خیموں کو ہٹانے کے لیے, تو تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت نے زمین پر ایک خط کھینچا اور اس کے بعد للکار کے صرف اتنا کہا, اگر کسی میں جرأت ہے تو خط عبور کر کے دکھا دو. یہ ہم نہیں کہہ رہے, جائیے تاریخ جا کر دیکھیے. تاریخ میں اگر آپ کو ایسا شجاع مل جائے, کسی میں پورے لشکر میں کسی کے اندر جرأت نہیں تھی اس خط کو عبور کرنے کی, اس شہامت اس شجاعت اس بہادری کے عروج کے ساتھ جناب عباس نے اپنے آپ کو سید الشہداء کے سامنے تسلیم محض بنا کر سامنے کیا. مطیع محض، اتنا اطاعت سید الشہداء میں اپنے آپ کو ڈھال دیا کہ معصوم قبر پہ کھڑے ہو کر سلام کر کے کہہ رہا ہے، السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم الصلاۃ والسلام. خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، خاص طور پر حضرت عباس کی حیات کا یہ پیغام تمام نوجوان، تمہاری تمام جوانی، تمہاری تمام شہامت، تمہاری تمام شجاعت اگر امام کے سامنے تسلیم محض نہیں ہے تو تم حضرت عباس کے خط پر نہیں ہو. تسلیم محض ہے، کتنا تسلیم محض ہے. ابھی خط کھینچ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی میں جرأت ہے تو خط عبور کر کے دکھا دو، اور تاریخ کیا کہہ رہے، کسی میں جرأت نہیں تھی کہ خط کو عبور کر کے دکھا سکے. پیچھے سے کسی نے آ کر کہا کہ سید الشہداء کہہ رہے ہیں خیمے ہٹا دو. میں نہیں جانتا کہ خدا نے حضرت عباس کا امتحان کربلا میں کس کس طریقے سے لیا. تھوڑا سا تصور کریں، سامنے لشکر کھڑا ہے اور ابھی علی کا شیر یہ کہہ چکا ہے کہ کسی میں اگر جرأت ہے تو خط عبور کر کے دکھا. لیکن جیسے ہی سید الشہداء کی بات کان میں آئی، پہلی تناب کھولنے والی ذات حضرت عباس کی. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ لہذا شہید استاد سبط جعفر، ان کے شعر کا مفہوم ہے واقعا بڑا خوبصورت مفہوم ہے. یہ امتحان ہے جناب عباس کا، کیوں غازی ہیں، کیوں شہید ہیں، غازی کیوں کہلاتے ہیں؟ جس نے اپنی شہادت سے پہلے شہادتیں دی ہوں اسے حق ہے کہ غازی کہا جائے. شہید ایک شعر میں فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت مفہوم ہے، جتنا مشکل مولا کائنات کے لیے مدینہ کے اوباشوں کے ہاتھوں اپنے گلے میں رسی بندھوانا تھا. سوچے تو صحیح کوئی، علی کا اول مظلوم میں کائنات ہونا یہاں سے سمجھ میں آتا ہے. فاتح خیبر، فاتح بدر و حنین اور مدینہ کے کچھ اوباش علی کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچ کر لے جاؤں، کہ جتنا مشکل مولا کائنات کے لیے یہ کام تھا اتنا ہی مشکل جناب عباس کے لیے شمر جیسے شخص سے ایک شب کی مہلت مانگنے کے لیے جانا. لیکن جب سید الشہداء نے کہہ دیا تو سوال کوئی نہیں. اس اطاعت کے دائرے میں جو شہادتیں دی ہیں میرے مولا نے، وہ شہادتیں ایسی تھی کہ شہادت کے بعد بھی میرا مولا غازی کہلا رہا ہے. لہذا کربلا میں کہیں آپ کو حضرت کا امام حسین سے کوئی سوال نہیں دکھائی دے گا، صرف اور صرف اطاعت ہے. لہذا جن بچوں کو میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، وہ انصار کے جو سب جانتے تھے، وہ تمام حضرت کے احبہ جو جانتے تھے، ایک ایک کا لاشا اٹھا کر لے آئے، لیکن امام حسین سے سوال کوئی نہیں. اور پھر جب ان بچوں کے لاشے، علی اکبر کو کس نے پالا ہے، جناب قاسم کو کس نے آمادہ کیا تھا، اپنے تین جوان بھائیوں کے لاشے لے کر آ گئے، اون و محمد کے جنازے لے کر آ گئے، لیکن سوال کوئی نہیں. بس ایک مرحلہ وہ آیا جہاں پر حضرت کی خدمت میں آئے اور سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. امام نے ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھ کر کہا، عباس تم تو ہماری قوت دل ہو، عباس تم تو اہل حرم کی ڈھارس ہو، بچوں کو تم سے آسرا ہے. پھر کہا، عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو. بس عزیزو یہ وہ مرحلہ تھا جہاں مولا نے کوئی سوال نہیں کیا، بس اتنا کہا، مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا عباس علمدار تھا. عباس تم سے ہمیں ڈھارس ہے، قوت بازو ہو، چپ چاپ واپس آ گئے. لیکن جب خیمے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اللہ تش کی آواز کو سنا، ایک مرتبہ ٹھہر گئے. راوی کہتے ہیں، جناب سکینہ کو بلایا، خشک مشکیزے کو علم سے باندھا، ایک ہاتھ میں علم اٹھایا، ایک ہاتھ میں جناب کو گود میں لیا، دوبارہ سید الشہداء کی خدمت میں آئے. اب جب دیکھا حضرت نے، ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رو کر کہتے ہیں، جاؤ بھائی بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو. راوی کہتے کہتے ہیں کہ حضرت کو چونکہ جنگ کی اجازت نہیں دی تھی لہذا میرا مولا نیزہ لے کر میدان میں اترا، جو نیزے سے فرات کا گھاٹ آزاد کرائے اسے عباس کہتے ہیں، لیکن اطاعت میں اس مرحلے پر ہے کہ پانی میں اپنے آپ کو ڈال کر مشکیزے کو پر کیا، پانی کو چلو میں لے کر اپنے چہرے اقدس تک لا کر میرے مولا نے اسے واپس دریا میں ڈال کر یہ بتایا کہ عباس کی اطاعت کس مقام پر ہے، عباس کی قربانی کس مقام پر ہے. ارے مولا پیاسا ہو، بچے اس کے پیاسے ہو اور غلام سیراب ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. جو دریا کو پیاسا چھوڑ کر آ جائے اسے عباس کہتے ہیں. بس عزادار، میرے مولا نے واپسی پر راستے کو تبدیل کیا، لیکن راوی کہتے ہیں نخلستان کا راستہ میرے مولا پر بھاری پڑا، درختوں کے پیچھے سے چھپ کر ملغونوں نے وار کرنا شروع کیے، بس ایک مقام پر ایک بازو قطع ہوا، حضرت کا نیزہ گر گیا، لیکن مشکو علم دے کر بڑھ رہے تھے. اس سے پہلے کہ دوسرا بازو قطع ہوتا حضرت نے مشکیزے کے تسمے کو دانتوں میں ایک مرتبہ دبا لیا، ارے بازو قلب ہوا، علم زمین پر گرا اور میرا مولا میدان میں وارد ہوا. ارے عجیب کیفیت ہے علی کے شیر کی، دونوں بازو قطع ہے، دانتوں میں مشکیزہ دبا ہوا ہے، آنکھوں کا اشارہ خیموں کی طرف ہے. اب تب شمر نے دیکھا، ایک مرتبہ چیخ کر کہا پانی خیمے تک نہ پہنچنے پائے، اگر حسین نے پانی پی لیا تم میں سے زندہ کوئی واپس نہ جا سکے گا. ارے یہ سننا تھا، اتنے تیر حضرت کی طرف برسائے گئے کہ کچھ دیر کے لیے ایسا لگتا تھا جیسے کربلا میں تیروں کی بارش ہو رہی ہو. بالی کے شیر نے جب تیروں کو آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ خود کو مشک کے اوپر جھکا دیا، سارے تیر آ کر حضرت کی پشت میں پیوست ہوتے رہے. ایک وقت وہ آیا کہ دور سے صرف تیر دکھائی دیتے تھے، میرے مولا کا بدن اطہر دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن راوی نے کہا جب تک مشکیزے میں پانی تھا جناب عباس خیمے کی طرف جا رہے تھے، اتنے میں کسی ملغون نے تیر مارا، تیر آ کر مشک سکینہ پر لگا، مشک سے پانی نہیں بہا، غازی کے دل کا خون بہ گیا. ارے میرے مولا نے اس کے بعد خیمے کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اب عباس خیمے میں نہیں جانا چاہتا. اتنے میں کسی نے سر پر گرز مارا، راوی کہتے ہیں گرز کا لگنا تھا سر پہ، حضرت گھوڑے کی پشت پر ٹھہر نہ سکے، ایک مرتبہ پشت سے زمین پر آئے. بس عزادارو، جب انسان زمین پر گرتا ہے اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے، جس دے شیر کے دونوں بازو قطع تھے، پشت کے بل گرے، پورے وزن سے گرے، پشت کے سارے تیر بدن کے آر پار ہو گئے. ایک مرتبہ آواز دے کر کہا علیک منی السلام یا ابا عبداللہ. ارے اس آواز کا آنا تھا سید الشہداء کے مرتبہ کمر تھام کے کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے، رو کر کہتے ہیں ان کا سر زہری، اب حسین کی قبر ٹوٹ.
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسع علم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرما. بار الہ منتقم زہرا، منتقم کربلا، امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہمیں شہداء کی حقیقی یاد منانے اور شہداء سے درس شہادت لینے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے عوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اس عبادت کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں شہدائے راہ ولایت، بالخصوص جناب سیدہ بالاخص حضرت سید الشہداء کی خدمت اقدس میں، اور اس کا جو بھی اجر و ثواب وہاں سے اسے ایصال کرتے ہیں حاضرین کے تمام مرحومین جن شہداء کی یاد منانے کے لیے سلسلے کو برپا کیا گیا، اور جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سلسلے کو برپا کیا گیا، بار الہ ان تمام مرحومین کو اس کا ثواب ایصال فرما، ان تمام مرحومین کو بار الہ جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے لواحقین کو صبر عنایت فرما، ان تمام مرحومین اور تمام حاضرین کو قیامت کے دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت میں مشمول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی درخواست سے اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ، بالخصوص شہید قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی مہندس، شہید باقر النمر، اور بالاخص مرحومین فاطمہ زہرا بنت سید کاظم علی، سید جعفر حسین ابن سید غلام حسنین، سید محمد زکی ابن سید لیاقت حسین، سید منتظر حسین ابن سید مبارک حسین، سید مبارک حسین ابن سید پیر محمد، محمدی بیگم بنت سید شیر محمد، سید فراز حسین ابن سید ندیم حسین، سید مقصود حسین ابن سید محمود حسین، حاجی رفیق الزمان ابن اصغر حسین، سید یاسر رضا نقوی ابن سید غزنفر حسین، انوار حسین ابن وزیر حسین، سیدہ پروین بانو بنت سید اسد حسین، سیدہ حسن آرا بنت خادم حسین، سیدہ آمنہ بیگم بنت سید اقبال حسین، اور آمنہ خاتون بنت سید محمد جلیل کی ارواح کو ایصال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔